نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد
یہ شعر جگر مراد آبادی کا ہے جب وہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے وہاں سے نفع ہوا اس وقت انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی شعر پر کچھ ہدیہ دیتا تو تم کو اس شعر کی وجہ سے دیتا اس لیے کہ انہوں نے تو یہ شعر اپنے لیے کہا تھا لیکن ہماری چھوٹی سے چھوٹی عبادت پر بھی یہ شعر منتقل ہوتا ہے میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے یعنی میں جو کچھ طلب کرتا ہوں طلب آخرت کی طلب آخرت کی طلب میں نماز کی طرف آتا ہوں ذکر کی طرف آتا ہوں خانقاہ میں آتا ہوں مدرسے میں جاتا ہوں تبلیغ جماعت میں جاتا ہوں عمرے کے لیے جاتا ہوں جو کچھ بھی کرتا ہوں میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے یہ اللہ تعالی شانہ کی کرم نوازی ہے اسی کے نتیجے میں ہم کچھ کر پاتے ہیں یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں اللہ ہم سے قدم اٹھواتے ہیں تب جا کر کے ہم کچھ کر پاتے ہیں یہ جو ہماری نظر ہمارے نفس کی طرف جاتی ہے کہ میں کچھ یہ اللہ نے کروایا اللہ نے کروایا اللہ نے ایک طرح زبان سے کہنا اللہ نے کروایا اللہ نے کروایا اور اللہ نے کروایا اللہ نے کروایا زبان سے کہنا اور اس میں نیت یہ ہونا کہ سامنے والے بہت متاثر ہوں گے کہ ان کا تو تعلق بڑا جڑا ہوا ہے وہاں اس لیے بھی میں ہوں تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کہتے تو یہ ہیں کہ میرے اللہ نے کروایا میرے اللہ نے کروایا میرے اللہ نے کروایا مقصود حالانکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے متاثر ہوں گے کہ یہ تو ہمیشہ امبت اللہ البکلا ہی پر ہے امبت ربیع البکلا کی طرف تو ان کا ذہن ہی نہیں جاتا کتنا اونچا مقام حاصل ہو گیا ہے نہیں دل میں یہ بات بیٹھ جائے دل میں یہ بات اتنی گہرائی کے ساتھ بیٹھ جائے کہ امبت ربیع البکلا کہتا ہے تب بھی ہوتا ذہن میں اللہ ہے یہ مقصود ہے یہ مقصود ہے تو ہماری جو بھی خوبی ہمیں نظر آئے اسے اللہ کی طرف سے سمجھو نظر نفس کی طرف نہ جائے ہمیشہ اور اگر نظر نفس کی طرف جاتی ہے کہ میں نے کیا میرے اندر یہ کمال ہے میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں توبہ کرو استغفار کرو اور جھوٹ موٹ ہی صحیح زبان سے کہو کہ نہیں 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 تو نے نہیں کیا اللہ نے کیا ہے تو نے نہیں کیا اللہ نے کیا ہے تو نے نہیں کیا اللہ نے کیا کبھی کبھی گاڑی بہت اچھی جا رہی ہوتی ہے اور جب میں آ جاتی ہے تو انسان ایسی ٹھوکر کھاتا ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے اسی لیے میں اپنے تمام دوستوں سے کہا کرتا ہوں بیانوں میں بھی کہتا ہوں اور نجی مجلسوں میں بھی کہ آخرت کی تیاری کے اعتبار سے تو ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے یعنی یہ سوچنا چاہیے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری سانس ہو تو آخرت کی تیاری کے اعتبار سے کوئی یہ نہ سوچے کہ میں 40 سال کا ہوں انشاءاللہ ابھی تو اور 20-30 سال آخرت کی تیاری کے اعتبار سے آدمی یہ سوچے کہ میری زندگی بہت کم ہے لیکن فتنے میں پڑ جانے کے اعتبار سے یہ سوچے کہ ابھی بہت لمبا زمانہ ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ابھی بہت اچھی حالت ہے پوری دنیا بھیڑ کرتی ہے جہاں دیکھو واہ واہ ہے ایک غلطی ہو جائے ایک اللہ ہی نے ہم سب کی حفاظت کی ہوئی ایک غلطی ایسی ہو جائے جس پر کچھ لوگ مطلع ہو جائے اور وہ آگ کی طرح پھیل گئی آدمی کہیں کا نہیں رہتا فتنے میں پڑنے کے اعتبار سے یہ سمجھو کہ ابھی تو بہت دور ہے قبر پتہ نہیں یہاں سے وہاں تک میں کیا ہو جائے اس لیے تماشائی بن کر کسی کے تماشے کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے اور اپنی موجودہ حالت پر غرور نہیں کرنا چاہیے کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بہت اچھی بات ارشاد فرماتے تھے حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مانگنے والا محروم نہیں رہتا، تو مانگے گا تو جو اپنے کو محتاج سمجھے گا، جو غرور میں ہوگا کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، ولایت بھی ہے، علم بھی ہے، میں بہت بڑا علامہ ہوں، بہت بڑا شیخ ہوں، میں وہ کیا مانگے گا اللہ سے؟ مانگے گا تو وہ جو خود کو محتاج سمجھے گا. تو خود کو محتاج سمجھو، خود کو کچھ مت سمجھو، اور اگر کوئی ہمارا احترام کرتا ہے تو یہ سمجھو کہ یہ اس کی حسن نظر کا کرشمہ ہے، نہ کہ میرے کسی کردار کا کرشمہ. اس کا اچھا وہ ہے کہ میری تمام تر گندگیوں کے باوجود وہ میری اچھائیوں کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی نظر میری برائیوں پر نہیں پڑ رہی ہے. اللہ تعالی شانہ کی ستاری بھی کار فرما ہے. تو مانگنے والا محروم نہیں رہتا، اور آگے والا جملہ ہے ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے. تو غرور میں ہوگا وہ ڈرے گا کیا؟ آدمی ڈرتا رہے، کرتا رہے، ڈرتا رہے، ڈرتا رہے اور کرتا رہے، ڈرے اور چھوڑ دے. میں تو بہت گنہگار، یہ مایوسی شیطان کی طرف سے، میں بہت گنہگار، میں کہاں جنت میں جاؤں گا، مجھے کہاں ولایت کا مقام ملے گا، کیا فائدہ ان سب کوششوں کا، محنتوں کا. دیکھو ڈر رہا ہے لیکن کر نہیں رہا ہے، اور دوسرا کرتا بہت کچھ ہے اور ایسا سمجھتا ہے کہ میں بہت کر رہا ہوں، تو کر رہا ہے، ڈر نہیں رہا ہے. ڈرتا رہے اور کرتا رہے، کرتا رہے اور ڈرتا رہے، تب جا کر کے کامیابی حاصل ہوگی. اعمال کی قبولیت کی ایک علامت پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ہے کہ عمل ہو جائے اس کے بعد وہ ڈرے کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوا ہے یا نہیں. یہ علامت ہے اس کی قبولیت کی، پتہ نہیں. اس لیے کہ قبول نہیں ہوتا تو یہ خیال نہیں آتا، قبول ہوتا ہے تبھی اللہ تعالی شانہ اس کے قلب کو اپنی طرف اور متوجہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں عمل. اس لیے کہ وہ آہوزاری کرے گا، دعا کرے گا، اللہ سے مانگے گا مزید قبولیت کو، مانگے گا اللہ کے سامنے اور گر گرائے گا. تو میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. ہم جو کچھ ہیں وہ اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق سے ہیں، ورنہ ہمارے بس میں کیا ہے؟ ہمارے بس میں تو ایک سانس لینا بھی نہیں. سانس لینا، پانی پینا تو بہت بڑی بات ہے کہ گلاس میں پانی بھرا اور پھر پی رہے ہیں، سانس لینا جو آٹومیٹک ہو رہا ہے وہ بھی ہم نہ کر سکیں اگر اللہ تعالی شانہ کی مدد شامل حال نہ رہے. سبحان اللہ نہ کہہ سکیں، اعتکاف تو بہت دور کی بات ہے، سبحان اللہ نہ کہہ سکیں. ہم یہاں وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کوئی بات ایسی آتی ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، تو آپ سب حضرات جو ہیں ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، میں پڑھاتا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو دیکھتے ہیں کہ کہنے کے باوجود بھی ہونٹ نہیں ہلتے بعضوں کے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر کہے بھی اگر کہا کہ بھئی یہ ورد ہے، حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہے بغیر بھی وہ پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی چلو کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ لیتے ہیں. یہ سب اوپر سے توفیق آتی ہے، اس لیے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا چاہیے، اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے. آج ہی میں ایک ساتھی سے فجر کی نماز کے بعد کہہ رہا تھا کہ شیخ کے پاس کچھ نہیں ہوتا. میں اسے کہہ رہا تھا کہ یہاں کوئی شیخ نہیں ہے، یہاں کوئی مرید نہیں ہے، ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں. جس منزل میں آپ پہنچنا چاہتے ہیں اسی منزل میں بھی پہنچنا چاہ رہا ہوں، ہم سب ساتھ ہیں. بس یہ شیخ اور مرید یہ تو ایک انتظام کے لیے ہے، ورنہ باقی ہم سب ایک کشتی کے مسافر ہیں. جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں میں جانا چاہتا ہوں، جس رستے پہ آپ ہیں اسی رستے پہ میں ہوں، ہم ایک دوسرے کے تعاون سے جا رہے ہیں. ایک لمبا سفر ہو، جنگل بیابان کا سفر ہو، مشکل سفر ہو، تو اکیلے آدمی کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں تو آسان، تین ہوتے ہیں تو اور آسان، اور پچاس سو ہو جاتے ہیں تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. تو ہم سب مل کر ایک دوسرے کا تعاون لے کر، ایک دوسرے کا تعاون کر کے، اللہ تعالی شانہ کی مدد مانگ مانگ کر اور اسی کی مدد پر بھروسہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ وہ منزل مقصود تک پہنچائے گا. اللہ تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے، یہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. یہ اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس راستے کو طے کرے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ، کسی انسان سے دوستی کرنی ہو تو کتنا مشکل لگتا ہے، وہ کتنا مشکل. وہ اگر کچھ شرطیں لگا دے کہ یہ 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 کرو تب جا کر کے ہم دوستی کریں گے, کتنا مشکل ہوتا ہے. ایک شخص کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے, اس کو پٹانے اور منانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے اسے. تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ, اللہ سے محبت کا راستہ, کہ آدمی اللہ سے محبت کرے اور اللہ کا محبوب ہو جائے, اللہ سے محبت کرے اللہ کا دونوں طرف سے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب ملفوظ ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تیری محبت کی طلب رکھتا ہوں, یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ میں تو محتاج اور فقیر ہوں. اور جو محتاج اور فقیر ہوگا وہ آپ جیسے غنی داتا سے محبت کی طلب رکھے گا کہ بھائی مجھے ان سے محبت ہے اور ان کے پاس کتنی کتنی چیزیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ محبت ہو جائے. یہ تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تو اغنل اغنیا ہونے کے باوجود بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ سے محبت کرنی ہے اور اللہ کی محبت ہمیں لینی بھی ہے. محب بھی بننا ہے اور محبوب بھی بننا ہے اللہ تعالی شانہ ہوگا. تو یہ راستہ تو بہت مشکل, بہت مشکل, کیسے پہنچیں گے وہاں تک؟ تو مشکل بہت ہے, یعنی سب سے زیادہ مشکل یہ راستہ ہے. لیکن سب سے زیادہ آسان راستہ یہ ہے, اس لیے کہ بندہ طے کرتا ہے اللہ کی مدد سے, خود طے نہیں کر سکتا. یہ راستہ ایسا ہے اللہ تک پہنچنے کا کہ بندہ خود طے کر کے واصل نہیں بن سکتا, اللہ کی مدد ہوتی ہے تبھی واصل بن سکتا ہے. تو مشکل اس لیے بہت ہے کہ ممکن ہی نہیں, ہمارے بس میں نہیں ہے. لیکن آسان, سب سے زیادہ آسان یہ راستہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو تھوڑی بہت بھی کوشش کرے گا, تھوڑی بہت بھی طلب دکھائے گا, میں خود اسے کھینچ لوں گا اپنی طرف. یہ چھوٹے بچے کی طرح ہے. چھوٹا بچہ جب تھوڑا چلنے پھرنے کے قریب ہوتا ہے, قابل تو نہیں مگر قریب ہوتا ہے, تو ماں باپ کیا کرتے ہیں, اسے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کو یہ دونوں ہاتھ پکڑ کے کھڑا کرتے ہیں, اور جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے, ابھی بیلنس بھی وہ کھوتا ہے مگر کھڑا ہوتا ہے, تو باپ یا ماں جو ہے وہ چار پانچ قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بیٹا ادھر آ جا, بیٹا آ جا, بیٹا آ جا, وہ بچہ بیٹھ جاتا ہے. تو پھر قریب جا کے کھڑا کرتے ہیں, پھر بیٹھ جاتا ہے, پھر جو قریب جا کر کھڑا کرتے ہیں پھر بیٹھ جاتا ہے. جب تین چار مرتبہ وہ ایسا کرتا ہے تو غصہ آتا ہے باپ کو, ماں کو, بھائی کو, جو بھی اس کے ساتھ کھیل رہا ہے, بیٹھا رہے وہی, غصہ آتا ہے, اس لیے کہ وہ کوشش نہیں کر رہا ہے. لیکن جو بچہ ایک قدم اٹھاتا ہے اور پھر دوسرا قدم اٹھاتا ہے اور دوسرا قدم اٹھاتے اٹھاتے گرنے کے قریب ہوتا ہے, تو باپ دوڑ کر کے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. بس یہ قدم, اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف قدم اٹھاتا ہے یا نہیں. من تقرب الی شبرن تقربت الیہ ذراعن, ومن تقرب الی ذراعن تقربت الیہ باعن, ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولتن. یہ حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ اللہ تعالی شان ہوئی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے, میں اس کی طرف ایک زرہ بڑھتا ہوں, ایک یاد بڑھتا ہوں. اور جو میری طرف ایک یاد بڑھتا ہے, میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. اور جو میری طرف چل کر آتا ہے, میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. اس لیے اللہ تعالی شانہ سے ڈرتے رہنا ہے اور کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے اور ڈرتے رہنا ہے. ہمارے اسلاف میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو پوری پوری رات عبادت کرتے تھے, پوری رات عبادت کرتے تھے, اور پوری رات عبادت کرنے کے بعد سحر کے وقت جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ میں اپنے آپ کو اس لائق تو نہیں سمجھتا کہ تجھ سے جنت مانگوں. ہم لوگ تو دو رکعت پڑھ کر کے ایسا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ جنت ہماری, میں اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں آپ سے جنت مانگوں, لیکن اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے دے, اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تو اپنے آپ کو جہنم سے پناہ کے قابل بھی نہیں سمجھتا, لیکن یہ تو مجھے مانگنا ہی پڑے گا. عباد الرحمن کی صفت میں ہے, عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رحمان تعالی کے جو مخصوص بندے ہیں, رحمان تعالی کے مخصوص بندے ہیں, وہ پوری پوری رات قیام اور سجود میں گزارتے ہیں. لیکن جب دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے. ان المتقین فی جنات و نعیم آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. ان محسن لوگ جو مقام احسان پر فائز ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے گواہی دے رہے ہیں کہ محسن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، محسن جن کو صفت احسان حاصل ہے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور اسی صفت احسان کے نتیجے میں بہت کم وہ سوتے ہیں راتوں کو، پوری پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ صفت احسان حاصل ہے اور راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، اللہ کو منانے میں گزارتے ہیں، لیکن اللہ کو منانے میں گزارنے کے بعد میں آ جاتی تھی کہ جنت کا میں ٹھیکیدار ہو گیا، نہیں. وہ بھی لسحار ہوں یستغفرون، استغفار کرتے تھے کہ اے اللہ آپ کی عبادت کا جو حق ہے وہ حق میں ادا نہ کر سکا، میرا رکوع بھی صحیح نہیں ہوگا، میرا سجدہ بھی ٹھیک نہیں، آپ کی شایان شان میری کوئی نقل و حرکت نہیں، میری تسبیح بھی، میری تحمید بھی، میری تکبیر بھی. وہ بھی لسحار ہوں یستغفرون، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. حضرت ذنون حضرت اویس پرنی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں ابھی پچھلے دنوں غالباً بات ہو چکی ہے، ان کا میں نے قصہ سنایا تھا کہ ایک رات قیام کی ہوتی تھی، پوری رات قیام میں گزر جاتی تھی، باقی سارے ارکان ہلکے ہلکے، پوری رات قیام میں. دوسری رات رکوع کی ہوتی تھی تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہلکی سورت اور رکوع میں چلی جاتی تھی، اور پوری رات رکوع میں، اور پھر دو رکعت، چار رکعت، چھ رکعت مختصر مختصر پڑھ کے ختم کر دیتے تھے، جو بھی ان کا معمول ہوگا. تیسری رات آتی تھی تو کہتے تھے کہ ہادی لیلۃ السجود، آج سجدے کی رات ہے، سجدے میں رکوع قیام رکوع سجدہ قیام رکوع سجدہ قیام رکوع سجدہ، روزانہ کا یہ معمول تھا، کبھی کبھار نہیں، رمضان مبارک میں، شب برات میں، شب قدر میں، روزانہ کا یہ معمول. اور وہ فرشتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. فرشتوں کی تو کوئی چاہت اور خواہش ہی نہیں ہوتی، یہاں خواہش اور چاہت کے باوجود کتنی خواہشات اور چاہتیں ہوں گی کہ لیٹ جاؤں، سو جاؤں، آرام کروں، کچھ کھاؤں، کچھ پیوں. پوری رات قیام میں، دوسری رات پوری رکوع میں، تیسری پوری سجدے میں، پھر چوتھی رات آئی تو قیام میں، پانچویں رات آئی تو رکوع میں، چھٹی رات آئی تو سجدے میں، ساتویں رات آئی تو قیام میں. اس لیے کہ ان کے سامنے یہ بات تھی کہ اللہ تعالی شانہ نے کچھ فرشتے ایسے مقرر کیے ہیں جو رکوع ہی میں رہتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سجدے ہی میں رہتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قیام ہی میں رہتے ہیں. جو قیام والے ہیں وہ رکوع نہیں کر سکتے، رکوع والے سجدہ نہیں کر سکتے، تسبیح والے تحمید نہیں پڑھ سکتے، تحمید والے تحلیل نہیں پڑھ سکتے. اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر کتنا کرم کیا کہ ایک رکعت میں ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، ایک ہی رکعت میں سب کچھ. تو قیامت کے دن جب ان کو اپنے اپنے مفوضہ کاموں سے فارغ کیا جائے گا تو یہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کہیں گے کہ ما عبدناک حق کا عبادتی، آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے. تو حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی فرشتوں کی مشابہت میں عبادت کرتے تھے، اور روزانہ ایک رات قیام میں، ایک رات رکوع میں، ایک رات سجدے میں گزرتی تھی، اور پھر جب صبح صادق قریب آتی تھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو سب سے پہلے یہ بولتے تھے کہ ماں عبدتوں کا حق کا عبادت ہے، آپ کی عبادت کا جو حق ہے یہ اللہ میں پوری نہیں کر سکا. ہم صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی ہمیں توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف سے، ہم پھولے نہیں سماتے، پھولے نہیں سماتے کہ اوہ میں نے صلاۃ و تسبیح پڑھ لی. یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، خوشی محسوس ہونی چاہیے، ہر نیکی پر خوشی محسوس ہونی چاہیے، ہر گناہ کے اوپر تکلیف محسوس ہونی چاہیے اور ہر نیکی کے اوپر خوشی محسوس ہونی چاہیے، تو مطلوب ہے. لیکن خوشی کون سی؟ یہ خوشی کہ میرے اللہ نے مجھے نوازا، میرے اللہ کی میرے اوپر شفقت ہوئی، میرے اللہ کی میرے اوپر مہربانی ہوئی. یہ خوشی نہیں کہ میں نے کچھ کیا، میں نے کچھ انجام دیا، میں بھی کوئی بڑا عابد ہوں، یہ نہیں. خوشی کا محسوس ہونا یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ نیکی ہو اور خوشی محسوس ہو، گناہ ہو اور غم محسوس ہو، یہ تو ایمان کی علامت ہے. اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جب وہ اچھا کرتے ہیں تو خوشی محسوس کرتے ہیں اور جب وہ برا کام کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں. تو ہمارے اکابر تو پوری پوری رات تہجد پڑھتے تھے، جنتیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ پوری پوری رات قیام میں عبادت میں گزارتے ہیں، وہ بھی رسارے ہم استغفرون، تو وہ تو نیکیاں کر کے استغفار کرتے تھے، ہم گناہ کر کے استغفار نہیں کرتے، نیکیاں کر کے استغفار کرتے تھے وہ، اور ہم گناہ کر کے توبہ اور استغفار نہیں کر سکتے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے کہ کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کرتے رہو اور ڈرتے رہو. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کرتے رہیں، خوف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ڈرتے رہیں. یہ محبت مع الخوف ہی کا نام خشیت ہے، محبت بھی ہے اور ساتھ میں خوف بھی ہے. ایک تو ہوتا ہے صرف خوف، وہ خشیت نہیں، جیسے شیر سے ہم ڈرتے ہیں وہ خوف ہے، سانپ سے ڈرتے ہیں وہ خوف ہے، اور ایک ہے باپ سے ڈرنا، استاد سے ڈرنا، شیخ سے ڈرنا. یہ ڈر جو ہے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، یہ بہت مشفق ہے، ہمیشہ میرے اوپر مہربانیاں کرتے رہتے ہیں، کیسے میں ان کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف پہنچاؤں. پھر یہ کہ میرے لیے ابا سب کچھ ہے، میں ان کو کھونا نہیں چاہتا، یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، میں ان کو کھونا نہیں چاہتا، چاہے دنیاوی اعتبار سے سوچے کہ مجھے سب کچھ ان سے ملا ہے، سب کچھ ان سے ملتا رہے گا. یعنی وہ نفرت والا خوف نہیں، نفرت والا محبت والا خوف کہ نہیں میں ان کو کھونا نہیں چاہتا، میرے بڑے احسانات ہیں ان کے میرے اوپر، میرا مستقبل ان سے وابستہ ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں. اللہ تعالی شانوں سے جو ڈرنا ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، اس پر جو اس خشیت کے اوپر جو مغفرت اور اجر کبیر مرتب ہو رہا ہے، ومن یطیع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون، جو کامیابی مرتب ہو رہی خشیت پر، یہ خشیت ہے محبت والی خشیت کے، اللہ میرے خالق ہے، مجھے سب کچھ دیا ہے، اتنے مشفق ہیں، میرے لیے سب کچھ وہی ہے، میں ان کی نافرمانی کر کے ان کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، ان کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا. تو ہم کرتے بھی رہیں، ڈرتے بھی رہیں، ڈرتے بھی رہیں اور کرتے بھی رہیں، اور نظر اپنی ذات کی طرف کبھی نہیں جانی چاہیے. اور دیکھو میرے بھائیوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو حضرات دعوت و تبلیغ سے منسلک ہیں ان کی خدمت میں بھی، جو درس و تدریس میں مشغول ہیں ان کی خدمت میں بھی، جو خانقاہوں میں آتے جاتے ہیں ان کی خدمت میں بھی، کہ جب تک تزکیہ نہیں ہوگا یہ نظر ہمیشہ نفس کی طرف جائے گی، اللہ کی طرف نہیں جائے گی. یہ نظر ہمیشہ نفس، اور نظر جب نفس کی طرف جاتی ہے تو سمجھو کہ دنیا میں بھی خطرہ ہے، آخرت میں بھی خطرہ ہے. ایک وقت آئے گا کہ پھسلے گا اور ضرور پھسلے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، پھسلے گا اور ضرور پھسلے گا. اس لیے کہ جو میں ہوتی ہے، میں اللہ کو میں پسند نہیں، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. میرے حدیث رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کئی مرتبہ کہا کہ بیٹا مٹاؤ، مٹاؤ اپنے آپ کو، مٹاؤ اپنے آپ کو. تنہائی میں بھی ایک دم جذبے میں آ جاتے تھے حضرت، بہت محبت فرماتے تھے، تو چاہتے تھے کہ میرے دل میں جو کچھ ہے وہ میں ڈال دوں اس کے سینے میں، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ اتر جائے اس کے سینے میں، اتر جائے. تو کہتے تھے کہ بیٹا اپنے آپ کو مٹاؤ، اپنے آپ کو مٹاؤ، اپنے آپ کو مٹاؤ، ایسے ہاتھ بھی کرتے تھے، اپنے آپ کو مٹاؤ، اپنے آپ کو مٹاؤ، اپنے آپ کو مٹاؤ. میں اتنا مٹاؤ، اتنا مٹاؤ، اتنا مٹاؤ کہ تمہیں احساس بھی نہ رہے کہ تم نے اپنے آپ کو مٹایا ہے. اور پھر فرماتے تھے کہ بیٹا وہ مٹانا ہی کیا ہے، جس میں مٹانے والے کو احساس رہے کہ میں نے اپنے آپ کو مٹایا ہے. اور حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سناتے تھے کہ مٹانا کیا ہے، مٹانا کیا ہے بیٹا، پانا ہے. مٹانا کیا ہے بیٹا، پانا ہے. کہا حضرت میرے مسیح الامت فرماتے تھے کہ مٹانا کیا ہے، پھر مجھے کہتے تھے کہ بیٹا پانا ہے، اور پھر پوچھتے تھے کہ پانا کیا ہے، پھر کہتے تھے کہ بیٹا مٹانا ہے. مٹانا کیا ہے، پانا ہے، پانا کیا ہے، مٹانا ہے. یعنی آدمی اپنے آپ کو مٹاتا ہے، ہمبل ہو جاتا ہے، ہیومیلٹی اختیار کرتا ہے، بڑائی کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ پاتا ہے، اسے سب کچھ ملتا ہے. और जो पाना चाहता है, हासिल करना चाहता है, तो मिटाई अपने आप को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे। ये दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ये दाना जो होता है सीड, आप अगर गार्डन में उसको जाकर के जमीन में दफन करेंगे तो ये धीरे 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 प्लांट बनेगा, फिर वो बड़ा प्लांट बनेगा है? और फिर उसके ऊपर फूल आएंगे, फल आएंगे, हरे हरे पत्ते, कितना खूबसूरत हो जाएगा। तो ये देखो, ये दाना जो है, दाना जब हम्बल हो जाता है, वो ह्यूमिलिटी इख्तियार करता है और छुप जाता है अंदर, मुझे फेम नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू बी नोन, अंदर चला जाएगा तो यही मन हुआ ना, मिट गया। और उस दाने को पता नहीं है कि इस मिटने के बाद दोबारा मैं बाहर निकल सकूंगा या नहीं, मेरा वजूद भी होगा या नहीं, छुप जाता है वो अंदर। लेकिन ये मुजाहदा कर लेता है, ये अंदर छुपने का मुजाहदा, गुमनाम हो जाने का मुजाहदा, अननोन हो जाने का मुजाहदा। तो अल्लाह जल्ला जलालहू आम में नवादहू, दाना इतना छोटा होता है, इतना बड़ा दरख्त बनाते हैं, और बड़ा दरख्त बनाते हैं, उस पर पत्ते आते हैं, पत्तों से जानवर लोग फैजियाब होते हैं, फैज उठाते हैं, फल आते हैं, फैज उठाते हैं, और उसमें परिंदे घोंसले बनाते हैं, फैज उठाते हैं। ये दाना मिटता है तो फैजियाब होता है, दूसरों को फैज पहुंचाते हैं। जो आली जर्ब होते हैं हमेशा झुक के रहते हैं, जो मुफीद चीज जो भी होगी, जो बड़ी चीज होगी, जो काम की चीज होगी, वो हमेशा झुक के रहेगी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फलों से लदी हुई, फलों से लदी हुई शाख हमेशा झुक कर रहती है, वो ब्रांच जिसके ऊपर फ्रूट्स है, वो ब्रांच जिसके ऊपर फ्रूट्स है, वो हमेशा झुक कर रहेगी। और जो जो शाख और जो टहनी और जो ब्रांच झुकता नहीं, वो ऊपर रहता है, तो समझ जाना चाहिए कि इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो जो हॉटीनेस के साथ रहता है, एरोगेंस के साथ रहता है, बड़ा बनकर रहता है, डिक्टेटोरियल बनकर रहता है, तो समझ जाना चाहिए कि जाहिर में जो कुछ भी नजर आ रहा है उसके पास कुछ नहीं है। और जो हम्बल होकर रहता है, हम्बल, हजरत मौलाना कासिम नौलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर मौलवियत का लकब मेरे ऊपर न लगा होता तो अल्लाह की कसम दुनिया जानती ही नहीं कि कासिम नौलवी कौन है। मौलवी बन गया हूं इसलिए लोग मुझे पहचानने लगे हैं। और कहीं सफर करके जाते थे, हजरत शेखुल हिंद नवर अल्लाह उमर कदहु इरशाद फरमाते हजरत नौलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, अरवाह सलासा में गालिबन ये बात लिखी हुई है कि हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैंने दुनिया हर जगह देखी, हत्ता के हजी साहिब के यहां भी देखी। इसलिए दुनिया तो बकदर जरूरत रखनी भी चाहिए। तो इस एतबार से कहा कि मैंने दुनिया हर जगह देखी, हत्ता के हजी साहिब के यहां भी देखी। सिर्फ एक शख्स है जिसके यहां मैंने दुनिया नहीं देखी, वो है मोहम्मद कासिम नौलवी। यानी दुनिया का साजो सामान और दुनिया की जरूरत की चीजें भी नहीं रखते थे। एक जोड़ी कपड़े और कंधे के ऊपर लूंगी, और जहां कहीं सफर में कपड़ों को धोने की जरूरत पेश आती थी, कपड़े उतार देते थे, लूंगी पहन लेते थे, रात को सोने से पहले कपड़े धोते थे और सूखने के लिए डाल देते थे, फजर तक में सूख जाते थे। ये है जिनको आज हम याद करते हैं, कासिमुल उलूम वल खैरात, कितने अपने आप को मिटाने की कोशिश की, कितने छुपाने की कोशिश की, अल्लाह को, लेकिन नहीं छुप सकता। ये अल्लाह का कानून है, जो अपने आप को मिटाता है अल्लाह उसे आबाद करता है, जो अपने आप को छुपाता है अल्लाह उसे जाहिर करता है, और जो अपने को आबाद करने की कोशिश करता है अल्लाह उसे मिटाता है, और जो अपने को जाहिर करने की कोशिश करता है अल्लाह उसे छुपाता है। ये अल्लाह का कानून है। हजरत खुद फरमाते हजरत नानुद्दीन रहमतुल्लाह तआला, खुद फरमाते हजरत नानुद्दीन रहमतुल्लाह तआला कि मेरे ऊपर मौलवियत का अगर लेबल न होता तो दुनिया मुझे न पहचानती। और मामूल ये था कि जब किसी ऐसी जगह पर जाते जहां हजरत से लोग वाकिफ नहीं होते थे, हजरत की शक्लो सूरत से, नाम से वाकिफ मगर शक्लो सूरत से नहीं, तो कोई पूछता था कि आपका इसमें गिरामी, तो मोहम्मद कासिम नौलवी नहीं कहते थे, अपना तारीख ही नाम बताते थे, मैं खुर्शीद हूं। हजरत का तारीख नाम खुर्शीद, के मैं खुर्शीद हूं, ताकि एहतराम न हो, ताकि एजाज न हो। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह तआला से किसी ने पूछा कि आपकी जिंदगी में सबसे अच्छा और सबसे खुशी का दिन कौन सा गुजरा, खुशी की अय्याम, खुशी का दिन। तो उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी के सबसे खुशी के दिन वो थे जब मैं एक मरतबा सफर कर रहा था कश्ती में। तो जब मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, कश्ती में बैठ गया, लंबा सफर करके आया था, तो कपड़े भी मेरे मैले थे, बाल भी मेरे बढ़ चुके थे, मूछें भी मेरी बड़ी बड़ी हो गई थी, मौका नहीं मिला था, तो साथ में दूसरे कपड़े वपड़े भी नहीं थे। तो कहा कश्ती में मुझे लोगों ने बहुत हिकारत की नजर से देखा, ये कोई गरीबड़ा है, ये कोई मिस्कीन है, ये कोई पागल जैसा लग रहा है। तो कश्ती में पूरे सफर में ये होता रहा कि जो भी मेरे पास से गुजरता तो मुझे लात मारता, जो भी मेरे पास से गुजरता तो तमाचा मारता, मेरे पास से गुजरते तो बाल खींचते, दो चार जमा होकर के मेरी मजाक उड़ाते। कहा जिंदगी के सबसे अच्छे दिन मेरे ये थे। अल्लाह अकबर, कैसे मिटाया होगा अपने आप को, कैसे मिटाया होगा, अल्लाह अकबर। और हम लोगों का हाल ये है कि तज़किया के दावेदार हैं, लेकिन जरा कोई हमसे उम्र में छोटा आगे जरा निकल गए, इसने मेरा इकराम नहीं किया, ये अदब के खिलाफ काम किया। जरा कोई छोटा हमें सलाम न करे तो हमारे दिल को ठेस पहुंचती है कि ये छोटा है और मुझे सलाम नहीं किया। और जब तक वो सलाम नहीं करते हम भी नहीं करते। हालांकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मामूल ये था कि छोटों को भी सलाम करते हैं। तवाज़ू की अलामत तो ये है, तज़किया की अलामत तो ये कि छोटों को भी खुद सलाम करे। तो मेरे भाइयों, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। ये दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, ये दाना अंदर चला गया तो गुलो गुलजार होगा, फैजियाब होगा, फैजियाब। जो जितने भी बड़े लोग हैं वो हमेशा मुतवाज़ी होकर रहते हैं, उनको स्टेज पर आने का शौक नहीं होता, स्टेज पर आने का। और अगर उनको स्टेज पर बुलाया जाता है तो उनकी दिल की जो हालत होती है उसका हमें अंदाजा नहीं होता कि उनके दिल की हालत क्या होती है। और बड़ों को स्टेज पर जब खुसूसी मेहमान बनाकर बिठाया भी जाता है और ऐसे बैठे हुए भी होते हैं बहुत आराम से, लेकिन उनके दिल की कैफियत का हमें पता नहीं होता कि उनके दिल की कैफियत क्या होती है। उनकी जब तारीफ की जाती है मजमे में, उनके दिल की कैफियत क्या होती है वो हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम जो है अपनी सोच के मुताबिक देखते हैं कि यार बहुत मजा आ रहा होगा, इनको स्टेज पर आराम से बैठे हुए हैं और तारीफ भी बहुत हो रही है और अभी जो है मजमा टूट पड़ेगा इन पर मुलाकात करने के लिए, जिंदगी तो बहुत अच्छी है। नहीं, वो परेशान होते हैं, वो ऐसे मिटे हुए होते हैं। अल्लाह अकबर। हकीम मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हालन अपने आप को किसी भी मुसलमान से अफजल नहीं समझता, हालन यानी इस वक्त जितने भी मुसलमान हैं मैं किसी से भी अपने को अफजल नहीं समझता, और फ्यूचर के एतबार से मालन फ्यूचर के एतबार से मैं अपने आप को किसी काफिर से भी अफजल नहीं समझता। इसलिए कि हो सकता है अभी तो मैं अफजल हूं और वजह उसकी है कि उसके पास ईमान नहीं है, मेरे पास ईमान है। मोमिनीन के बारे में तो मैं किसी से भी अपने आप को अफजल नहीं समझता, इसलिए कि उसके पास ईमान है, मेरे पास भी ईमान है। और उसके पास पता नहीं कौन सी नेकी है जिसकी वजह से अल्लाह की बारगाह में बहुत आला हो, इसलिए हर मुसलमान को अपने से अफजल समझता और काफिर को भी फ्यूचर के एतबार से अपने से अफजल समझता हूं कि हो सकता है कि फ्यूचर में वो मुसलमान हो जाए और मुसलमान होकर के मुझसे आगे निकल जाए। हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े आदमी, जितने भी बड़े होते हैं, जितने भी बड़े वो अपने आप को छोटा समझते हैं। इसलिए मैं अपने तमाम दोस्तों से, चाहे वो शोबे दावत तबलीग से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो शोबे दरसो तदरीस से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो शोबे इस्लाह तज़किया, इससे भी इस्लाह तज़किया से ताल्लुक रखने वाले भी आज आपको ऐसे बेशुमार अफराद मिलेंगे जिनका सिर्फ कनेक्शन है, बस एक लेबल है कि ये फुला शेख से मरबूत हैं और ये खानका वाले लोग हैं, ये तसव्वुफ वाले लोग हैं। हालांकि करते वरते कुछ नहीं। ये जो शेख से जो ताल्लुक होता है उसे भी अपनी जाह का जरिया बनाते हैं, अपनी जाह का जरिया। जरा किसी से मिले कि हजरत ने आपको सलाम कहा है, मैंने कल ही फोन किया था, बहुत खुश थी हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर हजरत ने मुझसे ये कहा और मुझसे ये कहा और मुझसे ये कहा और मुझसे ये कहा। भाई कभी दिल से भी कहते हैं, कभी हमें करीब करने के लिए, मानुस करने के लिए, बहलाने के लिए, रास्ते पर डालने के लिए कहते हैं, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे जा रहे हैं तरीक में, और मेहनत करो। वो सब हजरत से मैंने तब बात की थी, हजरत ने आपको सलाम कहा। मुझे भी ऐसे लोग मिलते हैं और ऐसा भी कहते हैं कि मैं इंशाल्लाह दो बार हजरत पर फोन करने वाला हूं, आपका सलाम कह दूंगा। मैंने कहा आप उस वक्त कहे जब हम आपको कहें, उधर बड़े के इधर के बड़े की बात, उधर जिसको वो बड़ा समझते हैं اب دنیا میں یہ کہ میرا ان سے بھی تعلق ہے، 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 اور اسلام میں بالکل چوپٹ. اسلام نہ سلوک سے واقفیت، نہ توحید مطلب سے واقفیت، نہ مقصود معلوم کہ شیخ کے پاس آنے جانے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے. کبھی کبھی تو آگے یوں ہی کہہ دیتے کہ میں نے حضرت کو آپ کا سلام کہا تو حضرت آپ کو سلام کہہ رہے تھے. بھائی میں نے آپ کو سلام کہا نہیں، آپ نے کیسے حضرت کو سلام کہا؟ میں نے تو کہا نہیں تھا آپ کو. اپنے آپ کو مٹائے، تزکیہ، تزکیہ کی محنت کرے. تزکیہ میں مجاہدہ، سب سے اصل جو بنیادی چیز ہے وہ مجاہدہ، کہ انسان اچھے اور برے، اچھے اور برے کی تمیز کرے، اور اچھے اور برے کی تمیز کر کے اچھی چیز کو اختیار کرے، بری چیز کو چھوڑے. یہ مجاہدہ ہے. اصل جو رکن ہے سلوک کا وہ یہ ہے. ولایت کے لیے تقویٰ چاہیے، اور تقویٰ اسی کا نام ہے کہ برائی کو چھوڑے، اچھائی کو اختیار کرے. برائی کو چھوڑے اور اچھائی کو اختیار کرے، یعنی اصل مجاہدہ ہے. ذکر و اذکار اصل نہیں ہے، صحبت صالح اصل نہیں، اصل یہ ہے. ذکر و اذکار سے انسان ولی نہیں بنتا، ذکر و اذکار سے ولی نہیں بنتا، صحبت صالح سے ولی نہیں بنتا. ذکر و اذکار سے اور صحبت صالح سے تقوی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور جب تقوی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو وہ اچھائی اختیار کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے ولایت ملتی ہے. بہت سے لوگ جو ہیں جو معاملات ان کو دیا گیا ہوا ہوتا ہے، بس اسی میں منہمک رہتے ہیں اور جائزہ نہیں لیتے کہ اس شغلہ کی وجہ سے میرے دل میں ذکر آ رہا ہے، یعنی غفلت طاری ہو کر کے میرا دل غفلت سے نکل کر ذکر کی طرف آ رہا ہے، یعنی بتاتے بھی نہیں، احوال بتاتے بھی نہیں. اور اکثر تو ایسے ہیں کہ جو ذکر کرتے ہی نہیں. کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ کے بغیر مجاہدے کی استعداد پیدا نہیں ہوتی. اس اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ ولایت کے لیے کثرت ذکر بہت ضروری ہے. اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ولایت کے لیے کثرت، یہ شورٹ میں کہتے ہیں، اس لیے کہ جہاں کثرت ذکر اللہ آ گیا اور جہاں صحبت اہل اللہ آ گئی، تو ان دونوں کا یہ کرنٹ ایسا ہے کہ فوراً مجاہدے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے. اور مجاہدے کی استعداد پیدا ہو گئی تو مجاہد آ گیا، مجاہد آ گیا تو ولایت کے مقام پر پہنچ گیا. یہ تین کام ہیں. اصل کام جو ہے وہ مجاہدہ ہے، اصل کام مجاہدہ. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، تقرب کے لیے ضروری ہے یہ مجاہدہ، کہ جو فرض ہے واجب ہے ان کا اہتمام کرے، اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنے کا اہتمام کرے. یہ پہلے درجے کا مجاہدہ. اور دوسرے درجے کا مجاہدہ، اس کے بعد سنن کا بھی اہتمام کرے، مستحبات کا بھی اہتمام کرے، نوافل کا بھی اہتمام کرے، مکروہات تنزیہیہ سے بچنے کا بھی اہتمام کرے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. محبوب ہو جائے گا پھر. دونوں درجے، دونوں مجاہدے کریں. اور اس مجاہدے کے لیے نفس پر نگرانی رکھنی پڑتی ہے، اور نفس پر نگرانی رکھنی پڑتی ہے، اور نفس سے پہلے بات چیت بھی کرنی پڑتی ہے کہ گزشتہ کل تو نے بہت نالائکیاں کی تھی، آج بد نظری خبردار اگر کی تو یہ صبح کو اٹھ کر کے کہنا پڑتا ہے. گزشتہ کل تو نے بہت نالائکیاں کی ہے، آج خبردار اگر بد نظری کی تو. اس کو اصطلاح میں مشارتہ کہتے ہیں، مشارتہ، کہ اس کے ساتھ شرط لگائیں، کام کی بات کریں اس کے ساتھ. یہ ضرور کرنا پڑے گا، گزشتہ کل تو نے بہت نالائکی کی تھی، نماز بعد جماعت نہیں پڑھی ہے، آج پڑھنا پڑے گا تجھے. سستی کر کے ظہر بھی گھر میں پڑی تھی، عصر بھی گھر میں پڑی تھی، مغرب بھی گھر میں پڑی تھی، آج پڑھنا پڑے گا. نفس سے بات کریں، اس سے خطاب کریں. بد نظری نہیں چلے گی آج، غیبت نہیں چلے گی آج، لایانی نہیں چلے گی آج، بات کرے اس سے. اور اس بات کے بعد پھر نگرانی کرے. بات کے بعد جیسے بچے کو کہتے ہیں کہ آج تجھے 10 سے 12 بجے تک پڑھنے کے لیے بیٹھنا پڑے گا، تو پہلی بات کہنی پڑے گی مشارتہ، اس کے بعد مراقبہ، کہ دیکھے بھی تو صحیح کہ بیٹھا ہوا ہے یا نہیں، 10 سے 12 کے درمیان بیٹھا ہوا ہے یا نہیں. سب سے پہلے تو 10 بجے چیک کرتے ہیں، 9:45 کے تیار ہو رہا ہے یا نہیں، معلوم ہے کہ نہیں 10 بجے بیٹھنا ہے. کتنی کڑی نظر، کتنی. اور پھر 10 بجے بیٹھ جاتا ہے تو 10 بجے بیٹھنے کے بعد کبھی کبھی تو ایسی نگرانی کرنی پڑتی ہے کہ استاد بھی وہیں بیٹھ جاتا ہے 10 سے 12، उसको सामने बिठाता है, इसलिए कि पता है कि बच्चा बड़ा शरीर है। तो नफ्स अम्मारियत में आला दर्जे पर होता है तो हर वक्त नजर, और लगता है कि मैं अब ये कुछ काबू में आया हुआ है तो एक कमरे में बिठाते हैं और दूर अपना काम करते करते भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे दिखते हैं कि पढ़ रहा है या नहीं, पढ़ रहा है या नहीं, और कभी कभी टोकते भी आवाज नहीं आ रही है तेरी, पढ़ रहा है कि नहीं, इधर उधर देख रहा है। तो जन्नत में जाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए करना पड़ेगा। मुशारा था पहले, ये मत कीजियो ये कीजियो, आज ये मत कीजियो ये कीजियो, उसके बाद दूसरे नंबर पर फिर पूरा दिन देखो कि जो उसको हुक्म हुआ है वो कर भी रहा है या नहीं, निगरानी कि कहीं बदनजरी तो नहीं कर रहा है, बदनजरी अटेंशन के साथ, बदनजरी तो नहीं कर रहा है, बदनजरी तो नहीं कर रहा है, बदनजरी तो नहीं कर रहा है, बदनजरी तो नहीं कर रहा है। नफ्स पर घीस रखनी पड़ती है, निगरानी रखनी पड़ती है। इमाम मुज़म्मी रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक बहुत ही इबादत गुजार औरत थी, बहुत इबादत गुजार औरत, तो नफ्स जो है वो सुस्ती करता था, तो जब शाम होती थी तो नफ्स से बात करती थी कि अल लैलतु की नफ्स से कहती थी, या नफ्स हो अल लैलतु की, आज की रात तेरी रात है, आज की रात तेरी रात है, वला लैलत लकी गई रूहा, ऐसा सोच तू नफ्स के लिए, ऐसा सोच कि शायद इस रात के बाद तुझे दूसरी रात न मिले, और अगर तुझे इस रात के बाद दूसरी रात न मिली तो अल्लाह के दरबार में खड़े होकर क्या मुंह दिखाएगी। अल लैलतु की वला लैलत लकी गई रूहा, कहता पूरी रात उसकी इबादत में गुजर जाती थी, पूरी रात, इसलिए कि नफ्स से ऐसी बात कह देती थी कि वो नफ्स तैयार हो जाता था, डर पैदा हो जाता था नफ्स को आके रखने। कहते कि फजर की नमाज पढ़ती थी, फजर की नमाज से फारिग होने के बाद नफ्स फिर सुस्ती करता था तो कहती थी कि या नफ्स हो अल यौम यौम की, कि आज का दिन ही तेरे पास है, यही दिन है तेरे पास, वला यौम लकी गई रहू, इस दिन के अलावा तेरे पास दूसरा कोई दिन नहीं है। तो फिर खड़ा हो जाता था वो नफ्स कि हाँ हो सकता है कि आज ही मेरा इंतकाल हो जाए, रात ही मेरा इंतकाल, चलो कर लेते हैं कुछ ना कुछ। ये मुशारता, मुराकबा और मुहासबा, ये तीन काम बहुत अहम, लेकिन हम लोगों को इतनी तकलीफ होती है गौर व फिक्र करने की, सोचने की, जिक्र के लिए भी बैठते हैं तो वो तसव्वुर जो शेख ने जमाने के लिए कहा हुआ होता है उस तसव्वुर के बगैर जिक्र कर लेते हैं, कौन करेंगे सर। इतना हमसे नहीं हो सकता कि तिलावत कलाम पाक करते हुए ये तसव्वुर जमाए कि मैं पढ़ रहा हूं और मेरा अल्लाह सुन रहा है, इतना तसव्वुर हम नहीं जमा सकते, मैं पढ़ रहा हूं और मेरा अल्लाह सुन रहा है। मेरे हजी फारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह मुराकबे एहसानी की बहुत तलकीन फरमाते थे, और मुराकबे एहसानी का माना यह है कि आदमी चलते फिरते उठते बैठते ये सोचे कि मेरा अल्लाह मुझे बहुत मोहब्बत से देख रहा है। हजरत इसी तरह फरमाते थे कि ये तसव्वुर जमाओ कि मेरा अल्लाह मुझे बहुत मोहब्बत से देख रहा है, बार बार हजरत इसकी तलकीन करते थे कि चलते फिरते उठते बैठते कभी आंख बंद करके भी बैठ जाओ कि मेरा अल्लाह मुझे बहुत मोहब्बत से देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे बहुत मोहब्बत से देख रहा है। हजरत फरमाते थे कि ये तसव्वुर अगर जम गया कि मेरा अल्लाह मुझे बहुत मोहब्बत से देख रहा है तो जब गुनाह करने का मौका आएगा तो फौरन सवाल कायम होगा कि जब मेरा अल्लाह मुझे इतनी मोहब्बत से देख रहा है तो मैं उसकी नाफरमानी कैसे करूं। ये मुराकबा सिखाते थे। तो चलते फिरते यहां तो सिर्फ बैठ करके कुरान मजीद की तिलावत के वक्त ये सोचना है, इतना हमसे नहीं हो सकता, दो मिनट के लिए हम ये तसव्वुर कायम नहीं कर पाते कि मैं कुरान पढ़ रहा हूं मेरा अल्लाह सुन रहा है, मैं अपने अल्लाह को कुरान सुना रहा हूं, तसव्वुर हम नहीं। और ये लोग बराबर नजर रखते थे, तो मुशारता, ये कीजो ये मत कीजो, ये कीजो ये मत कीजो, और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर मुराकबा, निगरानी करे आदमी, निगरानी करे। निगरानी कर। ये नफ्स से बात करने वाले लोग हैं। यजीद अर-रक्काशी रहिमहुल्लाह तआला की मैंने आज बात की, वो नफ्स से ही बात करते थे, अपने नफ्स से बात करते थे। कहते थे कि वैहा गया यजीद, तुझ पर अफसोस है यजीद, मन यसूम अनक बाद अल-मौत वमन यसल्ली अनक बाद अल-मौत। और फिर आगे कहते थे कि वमन युर्बी रब्बक बाद अल-मौत, तेरे रब को वमन युर्बी लक रब्बक बाद अल-मौत, तेरे लिए तेरे रब को तेरे मर जाने के बाद कौन राजी करेगा, तेरे मर जाने के बाद तेरी तरफ से नमाज कौन पढ़ेगा, तेरे मर जाने के बाद तेरी तरफ से रोजा कौन रखेगा, तेरे मर जाने के बाद तेरे लिए तेरी खातिर अल्लाह को कौन राजी करेगा कि ये अल्लाह यजीद अर-रक्काशी से राजी हो जा। यानी मतलब ये था कि अगर तू खुद ये काम नहीं कर सकता अपने लिए, तो तू क्यों तवक्को रखता है कि तेरे मरने के बाद कोई दूसरा तेरे लिए फिक्र करेगा। ये इस तरह खिताब करते थे, खुद को खिताब करते थे नफ्स को। तो नफ्स से मुशा रहता है, उसको कहना ये कर ये कर, ऐसा मत कर ऐसा, और फिर निगरानी, निगरानी उसकी हो, निगरानी और निगरानी मुशारता मुराकबा, और उसके बाद फिर मुहासबा, मुहासबा करे रोजाना रात को बैठ करके, जो अहम अहम उमूर हैं, या पूरे दिन के वक्त हो तो तफसील में जाए कि सुबह उठा वक्त पर उठ गया और तहज्जुद की नमाज हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر। ये शुरू शुरू में बहुत देर लगेगी, फिर आदमी यूज्ड हो जाता है, यूज्ड हो जाते। जैसे एक नया टीचर किसी स्कूल में आता है और उसे पूरे मदरसे का या पूरे स्कूल का रजिस्टर दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि इसे जरा रोजाना आप चेक कर लिया करो, तो शुरू शुरू में बहुत आहिस्ता जाएगा वो और बाद में ये खत्म हो जाएगा। तो शुरू में मुहासबा जरा देर लगती है मुहासबे में, اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر। उसके बाद मुझे तहज्जुद पढ़ने की तौफीक हुई, ए अल्लाह महज आपके लुत्फ करम से हुआ है, महज आपके लुत्फ, اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد। उसके बाद मैंने दुआ की, जिक्र किया हर चीज पर, اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم, ए अल्लाह महज आपके लुत्फ करम से हुआ है, ए अल्लाह मैं मुस्तहिक नहीं था, आपने ये तौफीक दी है, आपने करवाया है। और फिर एक फजर की नमाज की अजान हुई, मैं मस्जिद में चला गया, जाकर के सुन्नत अल्लाहुम्मा लकल, रास्ते में इधर उधर कोई गिबत नहीं हुई, किसी के साथ कोई गलत बात नहीं हुई, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। हर शख्स को अपनी कमजोरियां मालूम होती है, उन कमजोरियों को देखे मुहासबे में, और अगर किसी जगह कोई चीज नजर आ जाए कि जमात फजर तो पढ़ी मगर जमात के अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ए अल्लाह मुआफ कर दे, ए अल्लाह मुआफ कर दे, जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब या सुन्नत मुअक्कदा था, मैंने कसूर किया, ए अल्लाह मुआफ कर दे, ए अल्लाह मुआफ कर दे, ए अल्लाह मैं वादा करता हूं कल नहीं करूंगा, ए अल्लाह मैं वादा करता हूं कल नहीं करूंगा। अब ये मालूम हो गया कि ये गड़बड़ है, गड़बड़ है, तो दूसरे दिन सुबह को, यहां तो अल्लाह से मामला साफ करना है और दूसरे दिन सुबह को मुशारता, फजर का तो शाम ही को मुशारदा करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे उम्र में सुबह को ये करना है, ये नहीं करना, ये करना ये नहीं करना, मुहासबा। इस मुहासबे का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, मुहासबे का सब बहुत फायदे हैं, मुहासबे का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इंसान के सामने अपनी हैसियत खुल जाएगी, उसे खुद पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूं। इसलिए कि शैतान का एक बहुत बड़ा मकर ये होता है कि जब तक इंसान गौर व फिक्र नहीं करता उस वक्त तक उसे अपने उयूब नजर नहीं आते। शैतान उयूब पर ऐसा पर्दा डाले रहता है, ऐसा पर्दा डाले नजर ही नहीं आता, नजर उसे भी आता है नेकियां, नेकियों के बारे में आपको गौर नहीं करना पड़ेगा, इसलिए कि वो खुद सामने ला करके रखता है बार बार, ताकि हम लोग धोखे में रहे, ताकि हम लोग धोखे में रहे और हमें ऐसा लगे कि आखिरत के एतबार से मैं प्रॉफिट में हूं, लॉस नहीं दिखाता वो। उसके लिए गौर व फिक्र करना पड़ता है, कि चूंकि हम गौर व फिक्र नहीं करते, मुहासबा नहीं करते, इसलिए जो दीनदार तबका कहलाता है उनमें से हर एक अपने बारे में ये तसव्वुर लिए हुए है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक है ये एक आध गलती मुझसे हो जाती है मगर मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं। जब गौर व फिक्र करेंगे और अपनी जिंदगी की रील देखेंगे रोजाना, अपनी जिंदगी की रील देखेंगे, तो ऐसा होगा कि मेरे अंदर तो 10% अच्छाइयां हैं, 90% तो बुराइयां हैं। और फिर मुहासबा करेगा उन अच्छाइयों का भी, कि कल मैं बयान कर रहा था, बहुत गिरिया मेरे ऊपर भी तारी हुआ, मैं भी बहुत रो रहा था बयान में, اور لوگوں پر بھی بہت گریہ تاری ہوا. میں تو سوچ رہا تھا کہ بہت زبردست کام آج ہوا ہے اللہ کی طرف سے, ذرا دیکھو تو صحیح کہ اس وقت اندر خیالات کیا گزر رہے تھے, بعد میں خیالات کیا گزر رہے تھے, تو پتا چلے گا کہ یہ جو 10% اچھائیاں ہیں وہ بھی کھوٹی ہیں, وہ بھی کھوٹی ہیں, ان میں بھی نیتیں صاف نہیں. تو اپنی حیثیت معلوم ہوگی, اور جب اپنی حیثیت معلوم ہوگی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, آخرت کے اعتبار سے کنگال ہوں, تو محنت کی توفیق ملے گی, مزید اصلاح کی طرف توجہ جائے گی, اصلاح کی طرف عجب اور تکبر جو ہے, عجب اور تکبر وہ مٹے گا محاسبہ نفس کے ذریعے, محاسبہ. اور محاسبہ نفس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ عجب اور تکبر سے نجات ملتی ہے, انسان کو اپنی حیثیت معلوم ہوتی ہے, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزانہ محاسبے کے نتیجے میں روزانہ کے گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کل میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اے اللہ, میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا. میں وعدہ دیکھو, روزانہ کی توبہ بھی ہو رہی ہے, روزانہ کی توبہ ہو رہی ہے, اور تیسرا فائدہ کہ جو اچھائی نظر آتی ہے اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہے, اے اللہ یہ محض آپ کے لطف و کرم سے ہوا ہے, آپ نے مجھے توفیق دی, اللہم لک الحمد و لک الشکر. اور اللہ کے یہاں قانون ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر ادا کرو گے تو اس کی اور توفیق ملے گی. تو اس طرح میرے بھائیوں زندگی گزارنی ہے ہمیں اپنے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل چیز جو ہے وہ مجاہدہ ہے, جو کام کرنے ہیں وہ کرو, جن کاموں سے بچنا ہے وہ بچو. فرائض واجبات حرام مکروہ تحریم یہ اوپر والا درجہ اور نیچے والا, اور سالک کے لیے دونوں مجاہدے ضروری ہے. اسی لیے سالک سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ پانچوں نمازوں کے اشراق بھی پڑھو, چاشت بھی پڑھو, یعنی ترغیب دی جاتی ہے کہ بہت اچھا رہے گا, اور سفر کی حالت میں بھی اگر ہو سکے تو سنتیں بھی پڑھو, تحیت الوضو بھی پڑھو, تحیت المسجد بھی پڑھو, جتنا ہو سکے کرو. اس لیے کہ اس سے نفس زیر ہوتا ہے, نفس پر بوجھ آئے, نفس سے زیر ہوتا ہے, نفس زیر ہوتا ہے. تو اصل کام جو ہے وہ مجاہدہ, مجاہدے کے ذریعے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم, اسی سے ترقی ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے دو بہت اہم کام جن کے بغیر مجاہدے کی صلاحی ہمت نہیں آئے گی, ہمت صلاحیت تو استعداد تو ہمت نہیں آئے گی. ایسا سے کم تری میں ہوگا کہ نہیں میرے لیے بہت مشکل ہے, نہیں ہو سکتا میرے لیے. میرے حبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ بیان کیا تھا کہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فیضان شیخ بصورت ہمت نظر آتا ہے. کہ شیخ کا فیض مل رہا ہے یا نہیں کیسے پتا چلے گا؟ نمبر ایک, پہلے درجے پر فیض اگر مل رہا ہے تو دل میں ارادے ہوں گے کہ نہیں اب بہت ہو گئے, اب اصلاح کرنی ہے, اب پانچ وقت کی نمازیں پڑھنی ہے, اب بدگزری نہیں کرنی ہے. یہ ہمت ارادے ہوتے ہیں, اور بہت لوگ محسوس کرتے ہوں گے اپنے مشائق کی مجلس میں جب جاتے ہیں تو وہاں کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. یہ فیض مل رہا ہے شیخ کی طرف سے کہ نہیں 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 بس اب کچھ بھی ہو جائے, اب تو ولایت, آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, جان چلی جائے, گردن کٹ جائے, سر جسم سے الگ کرنا پڑے, لیکن نہیں اب اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. باہر گئے تو پھر وہی بات, باہر گئے پھر وہی بات. ذکر اللہ کی کثرت رہے گی اور اہل اللہ کی صحبت میں بار بار بیٹھنا ہوگا. اور میں نے اہل اللہ کے تین درجے بیان کیے تھے صحبت صالح کے. ایک درجہ تو یہ کہ عام مومنین میں سے ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جن کو لوگ نیک سمجھتے ہیں اور اچھا سمجھتے ہیں. اس لیے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو پڑے گا, تو اٹھنا بیٹھنا روزمرہ کی زندگی میں ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو اختلاط جو صوم و صلات کے پابند ہوں, جن کو عام طور پہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں, شاطر مزاج کے لوگ نہیں ہوتے. اس کے بعد دوسرا درجہ, ہائر درجہ, آپ کے علاقے کے اندر صاحب نسبت بزرگان دین ہیں, چاہے وہ آپ کے شیخ نہ ہوں, ان کی صحبت میں جا کر کے بیٹھو. یہ اوپر والا درجہ اب ہو گیا. اس لیے تو اہل اللہ میں سے ہے, ان کو بزرگوں نے ان پر اعتماد کیا ہے اور اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. اور اس سے اوپر والا درجہ اپنے شیخ کی صحبت, اپنے شیخ کی صحبت سب سے اونچی صحبت, اس کے بعد دوسرے اہل اللہ, اور اس کے بعد عام مومنین کی. تو صحبت اہل اللہ یا صحبت صالح اور صحبت بد تو کسی صورت میں اختیار نہیں کرنی چاہیے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ آج ہمیں صحبت صالح نہیں ملتی, نیک صحبت نہیں ملتی تو ہم کیا کریں. تو حضرت فرماتے تھے کہ نیک صحبت نہیں ملتی کم سے کم بری صحبت تو چھوڑ دو. حضرت فرماتے تھے کہ نیک صحبت نہیں ملتی بری صحبت تو چھوڑو, یعنی اس کو میں اپنے الفاظ میں سمجھاؤں کہ دیا نہیں ملتی پرہیز تو چھوڑو, پرہیز تو کرو, جن چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے وہ پرہیز تو شروع کر دو تاکہ بیماری بڑھے نہیں. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیہات والے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مشائخ نہیں, ہم اچھی صحبت ڈھونڈنے کے لیے کہاں جائے. تو حضرت فرماتے تھے کہ تمہاری مسجد کا جو مؤذن ہے وہ تمہارے لیے اچھی صحبت ہے, اس لیے کہ وہ پانچ وقت کی نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے, کیا اس کی صحبت میں جا کر کے بیٹھو, وہ مسجد کی خدمت کرتا ہے. تو عام مومنین میں جو اچھے نیک لگے ان کی صحبت میں بیٹھو, اہل اللہ مل جائے ماشاءاللہ الحمدللہ توحید مطلب کی رعایت کے ساتھ. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں, مثال دیا کرتا ہوں کہ بھئی ہمارا شیخ جو ہے وہ ہمارا باپ ہے اور باقی جتنے مشائخ ہیں وہ ہمارے چچے ہمارے والد کے بھائی ہیں سب. اور بیٹا جب چچا کے پاس جا کر کے بیٹھتا ہے تو باپ ناراض نہیں ہوتا, باپ خوش ہوتا ہے کہ چچا کے پاس گیا ہے, چچا سے اس کو کچھ سیکھنا ملے گا, بہت اچھا ہے کہ وہاں گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں اس کو جو بات نہیں کہہ سکتا وہ چچا ہی کہہ دے, کوئی حرج نہیں ہے, چچاؤں کے پاس بھی جاؤ مگر ابا کی حیثیت ابا کی رہے اور چچاؤں کی حیثیت چچاؤں کی رہے. اب اسے شادی وادی کرنی ہوگی وہ تو ابا کے پاس آنا پڑے گا. اگر دل میں یہ ارادہ ہوگا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک دوسرے مکان میں منتقل ہوں, وہ چچا سے بات نہیں کرے گا, وہ ابا سے بات کرنی پڑے گی. اگر چچا سے بات کرے گا تو چچا کے ذریعے مگر آنا یہی پڑے گا, آنا یہی پڑے گا. جیسے ایک بچہ جو ہے وہ ماں کی گود میں بھی کھیلتا ہے اور دوسروں کی گود میں بھی کھیلتا ہے, لیکن جب اسے دودھ پینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو بہت روتا ہے اور بہت روتا ہے. اور کوئی بھی عورت اگر پستان اس کے منہ میں دے گی وہ نہیں لے گا, وہ ماں کے پاس ہی آ کر کے پیے گا دودھ. یہ ہے توحید مطلب. توحید مطلب کا جو معنی آج کل سمجھا جاتا ہے کہ بس اپنے ہی شیخ کو پکڑے رکھنے کا, باقی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کرنے کی, التفاق بھی نہیں کرنے کا, یہ غلط بات ہے. تمام مشائق کا احترام ہو, علماء اور مشائق کا بہت زیادہ احترام دل میں رکھو. تو مجاہدہ کرنا ہے, مجاہدہ اچھائی کو کرنا ہے, برائی سے بچنا ہے, اور اس کے لیے صحبت اہل اللہ اور کثرت ذکر, کثرت ذکر. یہ جو مشائق شروع میں دیتے ہیں یہ ذکر تو ہمیں چلانے کے لیے دیتے ہیں. اور ذکر جو ہے دو قسم کا ہے, ایک تو خاص شغل ہوتا ہے مراقبہ ہے یا ذکر جہری ہے, اس کو اتنی ہی مقدار میں اور اسی طریقے سے کیا جائے جس مقدار میں اور جس طریقے سے شیخ نے کرنے کے لیے کہا ہے, اس لیے کہ وہ دوا ہے اور دوا اسی طریقے سے لی جاتی ہے اسی مقدار میں جس طریقے اور جس مقدار میں بتلائی جاتی ہے. سیرپ بہت میٹھا لگتا ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دو چمچ, تو تیسرا چمچ ہم نہیں لیتے کہ نقصان پہنچائے گی دوا, دو ہی کر رہتے ہیں چاہے کتنا ہی میٹھا ہو, وہ سیرپ کتنا ہی میٹھا ہو نہیں لیتے. اور ذکر کی دوسری قسم تلاوت کلامی بات, وہ اذکار جو کہ احادیث شریفہ میں وارد ہوئے ہیں, تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ استغفار مسنون دعائیں, یہ جو اذکار ہیں تو اس میں شیخ ہماری صلاحیت کو سمجھ کر کہتا ہے کہ بھئی مبتدی ہے تو 100 مرتبہ 300 مرتبہ 200 مرتبہ بس اتنا کافی ہے, لیکن آپ ایسا محسوس کر دیں کہ نہیں میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں. تو احادیث شریفہ میں وارد اذکار کو بڑھانے کے لیے شیخ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. شیخ نے 300 درود پاک کہا ہے تو آپ 500 مرتبہ پڑھنا چاہے 500 مرتبہ پڑھیے, 1000 مرتبہ پڑھنا چاہے 1000 مرتبہ پڑھیں. شیخ نے کہا ہے کہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کرو تو تیسرا تو باقی رکھو, اس لیے کہ شیخ کا حکم ہے, مگر چوتھا بھی پڑھ سکتے ہیں تو چوتھا بھی پڑھو, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وہ بھی پڑھو, اس میں اجازت کی ضرورت نہیں. لیکن اس میں اطلاع ضرور کریں کہ اب میرے معمولات اتنے ہو گئے ہیں الحمدللہ. شیخ نے کہا ہے کہ روزانہ تلاوت 1 پارے کی کرو, لیکن آپ نے استدعا 10 پارے کی ہے تو 10 پارے کرو, 5 پارے کرو, 2 پارے کرو. دوا جو ہے دوا وہ اپنی مقدار میں رہے گی, اور یہ باقی اذکار اور اعمال جو ہیں یہ غذا ہیں, دوا اور غذا. شیخ جو شغل بتاتا ہے وہ دوا اور یہ باقی چیزیں غذا. اور مریض کے تندرست ہونے کے لیے دونوں کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اشغال کی پابندی کرتے ہیں اور अमल में बहुत कमजोर। कुछ लोग अमल में बहुत रहते हैं और शुक्र बिल्कुल नहीं करते, जिक्र की तरफ आते ही नहीं, मुराकबे और जिक्र जहरी वगैरह की तरफ। दोनों जब करेंगे तो तरक्की होगी। पर जिक्र इतना करना है, इतना करना है, चलते फिरते हाथ में तस्बीह लेकर, ये शैतान धोखा देता है कि नहीं नहीं मैं हाथ में तस्बीह लेकर के करूंगा तो रिया हो जाएगी, ऐसे मुबारक ख्याल डालता है रिया हो जाएगी। कोई बात नहीं, रिया हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि शेख ने कहा है कि तस्बीह लेकर के इसे कि तस्बीह होगी। हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह तस्बीह को मुज़क्किरा फरमाते थे कि मुज़क्किरा है, ये रिमाइंडर है। हाथ में देखो ऐसे ही आप बैठ करके गुफ्तगू किसी के साथ करेंगे तो जब आप बात करेंगे तो आप कर रहे हैं, जब वो बात कर रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, खामोश। हाथ में तस्बीह लेकर के बैठ जाओ, आप बात करेंगे तो तस्बीह रुक जाएगी, जब वो बात कर रहा होगा तो फिर चालू हो जाएगी, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, मुज़क्किरा। और बड़े बड़े औलिया जो गुजरे हैं इसी की बरकत से बड़े हुए हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि हजरत वसूल हो गया, इतने ऊंचे मरतबे पर पहुंच गए, आपको ये तस्बीह की क्या जरूरत है? तस्बीह तो हम जैसे गाफिल लोगों को जरूरत है रिमाइंडिंग के लिए आपको। तो हजरत ने फरमाया कि जिसकी बदौलत इस मकाम पर पहुंचा इससे भी वफाई करूं, इसी के जरिए तो यहां तक पहुंचा हूं। हाथ में तस्बीह रखो, चलते फिरते जिक्र, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो गुनाहों से बचने का मुजाहदा, फराइज और मसनून, फराइज और वाजिबात का अदा करने का मुजाहदा, गुनाहों और मकरूहात तहरीमिया से बचने का मुजाहदा, ये ऊंचे दर्जे का मुजाहदा। इसके बाद दूसरे नंबर का मुजाहदा सुनन मुस्तहब, ये मत देखो कि गैर मुअक्कदा है मुअक्कदा है, पढ़ो मुस्तहब्बात नवाफिल जितने हो सके, और मकरूहात तंजीहिया से बचना। और इसमें कुव्वत पैदा करने के लिए हिम्मत, हिम्मत आती है इससे, हिम्मत है। शेख की मर्जी से बैठे हिम्मत बहुत बढ़ जाती है, कहीं बहुत दूर है बैठे हुए हैं और बैठे बैठे ऐसा लगा कि आज का काम तो बहुत मुश्किल है, ये काम बहुत मुश्किल, एकदम हिम्मत आ गई। ये है फैजान शेख, फैजान शेख। बस हिम्मत नजर आए, बड़े बड़े कामों को करने का अज़्म दिल में पैदा हो तो समझ जाना चाहिए कि शेख का फैजान हो रहा है, शेख का फैजान हो रहा है। तो कसरत जिक्र और सोहबत अहलुल्लाह, बुरी सोहबत से बचना, इससे इंशाल्लाह इस्लाह होगी। तो असल बात वहां से चली थी कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। असल में हमारे यहां तो हमें अशआर भी समझाने पड़ते हैं, इसलिए कि शेर व शायरी का यहां जौक नहीं होता, तो जिस तरह कुरान और हदीस को समझाना पड़ता है इसी तरह शेर को भी समझाना पड़ता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ह्यूमिलिटी हम्बलनेस पैदा करो तब मर्तबा मिलेगा। ये दाना अगर जमीन में न जाए और दाना कहेगा ना मुझे रेशम के कपड़े में लपेट कर सोने की तस्करी में रखकर बहुत ऊंची जगह पर मुझे रख दूं, मैं तो इज्जत के साथ रहना चाहता हूं, छह महीने के बाद उतार कर देखो कीड़े पड़ गए होंगे उसमें, वो सड़ गया होगा अंदर से। लेकिन जब वो नीचे जाता है तो आबाद दरख्त होता है और साल हा साल तक लोग उससे फैजियाब होते हैं। जो आली जर्फ होते हैं हमेशा झुक के रहते हैं, जो भी ऊंचे लोग होते हैं वो हमेशा छोटे बनकर रहते हैं। सुराही सरनिगू होकर भरा करती है तैमाना, ये सुराही जो है जिसमें पानी रखते हैं, मटके जैसी एक चीज होती है जिसमें पानी ठंडा रहता है, तो सुराही में पानी है और सुराही ऐसे मटका जग, सुराही जग मिसाल ले लो जग, अगर जग ऐसा कहे कि भाई जिसको मुझमें से पानी हासिल करना वो हासिल करे लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैं बाउ डाउन होने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा, तो फैज पहुंचेगा किसी को नहीं। फैज कब पहुंचेगा? जब वो जग झुकेगा, जब झुकेगा तो एक गिलास में पानी जाएगा, दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा और पूरी दुनिया से आराम होगी। तो हमारी नजर जो है हमारी तरफ नहीं जानी चाहिए, हमेशा नजर अल्लाह की तरफ जानी चाहिए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का के मौके पर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो जुबान पर यही था, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व नसर अब्दहु व अंजज़ वअदहु व हज़म अल-अहज़ाब वहदहु। और सहाबा फरमाते हैं कि जब भी वापस लौटते थे किसी भी गजवे के बाद, किसी भी सफर से वापस होते थे, जाहिर है कामयाब होकर लौटते थे, तो मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचते थे तो कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व नसर अब्दहु व अंजज़ वअदहु व हज़म अल-अहज़ाब वहदहु। यानी सहाबा को मुतवज्जे करते थे कि जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। फइन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, मैं तकसीम करता हूं, शेख भी तकसीम करता है, असल अल्लाह है। इसलिए अल्लाह के अहकाम की पाबंदी का मुजाहदा किया जाए اور ہمارے بزرگوں نے تجربے کی روشنی میں احادیث شریفہ اور قرآن مجید کی روشنی میں جو دو باتیں ہمیں بتلائی ہیں کہ نیک صحبت کا اہتمام کیا جائے، بری صحبت سے بچا جائے، صحبت اہل اللہ کا بہت اہتمام ہو، اپنے شیخ کی صحبت کا بہت اہتمام ہو، اور شیخ کی صحبت میں بھی عظمت کے ساتھ آئے، محبت کے ساتھ آئے، احتیاج کے ساتھ آئے، طلب لے کر آئے، اور کثرت ذکر اللہ، کثرت ذکر اللہ یہ کرتے رہو اور کر کے اللہ سے مانگتے رہو. اور شیخ کا احترام اس لیے ضروری ہے کہ شیخ وسیلہ ہے، جسے استاد کا احترام اس لیے ضروری ہے کہ وہ وسیلہ ہے، علم اللہ دیتا ہے. ماں باپ کا احترام اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ وسیلہ ہے، ان کی وجہ سے ہمیں وجود ملا، لیکن اصل پیدا کرنے والا اللہ ہے. اسی طرح شیخ جو ہے، شیخ کی طرف نظر اتنی نہیں ہو جانی چاہیے کہ اللہ سے نظر ہٹ جائے. شیخ وسیلہ ہے، اصل دینے والا اللہ ہے. انما انا قاسم اللہ. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.